मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
सवाल जवाब की निश्चित है, कोई सवाल पूछना हो तो पूछें, थोड़ी देर बैठा हूं मैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जहन में? ये कह रहे हैं कि नजर के बारे में पूछ रहे हैं, नजर के गांव में लोग कहते हैं कि कोई भी नई चीज लो तो नजर लगती है। देखो, इसमें नजर तो बरहक है, लगने का इम्कान होता है, लेकिन हर वो चीज जिसका इम्कान हो जरूरी नहीं है कि वो लाजमी हो भी जाए। इम्कानात की दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, इसमें इफरात और तफरीत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नजर के वजूद ही को नहीं मानते, वो कहते हैं नजर सिरे से लगती ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं ऐसे हैं कि इसमें बहुत मुबालगा करते हैं, उनको हर वक्त लग रही होती है उनके राय के मुताबिक कि उसको लग गई, उसको लग गई, उसको लग गई, यही चलता रहता है प्रोग्राम। तो ना इसमें वहमी बनने की जरूरत है और ना नजर का इंकार करना जायज है हमारे लिए। जो लोग नजर का इंकार करते हैं ना, वो हैं सेकुलर लोग, लिबरल लोग, जो शरीयत को नहीं मानते। वो कहते हैं इसकी क्या दलील है? भाई, हमारे पास दलाइल मुशाहिदा भी दलील होती है, लेकिन वही खुद दलील है हमारी नजर में। वही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अलाइन हक, नजर बरहक है, तो हमारे लिए यह भी एक दलील है। अब कोई रसूल को मानता ही ना हो, अल्लाह को मानता ही ना हो, तो वो ना माने, वो उसका हेडेक है। हम कोई साइंसदानों को मजबूर थोड़ी कर रहे हैं कि आप नजर को मानो। साइंसदान जन्नत मानते हैं कि जन्नत है? जवाब देना। साइंसदान मानते हैं मौत के बाद दोबारा जिंदगी है? ये साइंस का टॉपिक ही नहीं है भाई, साइंस यहां तक पहुंची नहीं है। तो नजर तो बरहक है, कोई भी अच्छी चीज हो, कोई भी बहुत हो, तो उसमें चांस होता है कि नजर लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज तकदीर पर गालिब आ सकती तो वो नजर होती, और नजर ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। अच्छा वाला ऊंट होता है, नजर लगी गया। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे कट्टे बैल लोग लेकर आते हैं बकरीद के दिनों में, बाद दफा नजर लगती है, धड़ाम से गिर जाते हैं, बाद दफा वैसे ही गिर जाते हैं गुर्बत महंगाई से मुतासिर होके, लेकिन बाद दफा नजर भी लगती है। तो हमारे पास जो नजर के बरहक होने की दलील है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र भेजा, तो खूब लंबे खूबसूरत बेटे थे, तादाद में भी ज्यादा थे, तो उनसे क्या फरमाया, ला तदखुलु मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलु मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना। क्योंकि एक ही गेट से जब जाएंगे ना, एक बाप के 11 बेटे इतने खूबसूरत और लंबे लंबे और खूबसूरत जवान, तो लोग बोलेंगे यार कैसा खुशकिस्मत बाप है जिसके 11 बेटे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तो फैमिली प्लानिंग ने नजर का चांस ही खत्म कर दिया, दो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो यहां कुरान से भी हमें, हदीसों से भी पता चलता है कि इम्कान है। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काश इसको समझ जाओ, ये तजर्बों का नचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इम्कानात की बेस पे यकीनी दावे करना, ये तमाम गुमराहियों की बुनियाद है। जादू का भी इम्कान होता है किसी पे जादू हो जाए, हजारों में किसी एक पे, लेकिन रूहानी आमिल के पास जब आप जाओगे, कहेगा आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू। जब आप करोगे ना कि भाई मुझ पे जादू कैसे है, तो कहेगा क्या जादू बरहक नहीं है? समझ में आ रही है बात? डॉक्टर ये बदमाशी कभी नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके गुर्दे में पेन हो रहा है, वो चेक करेगा कि गैस का पेन है या पथरी का पेन है, क्योंकि डॉक्टर उसका इल्म है बाकायदा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि पथरी है, बस तुक्का मार दिया, भाई डॉक्टर साहब पथरी का पेन क्यों है? तो वो जवाब में कहे, क्या गुर्दों में पथरी होती नहीं है क्या? आप बोलोगे होती तो है, मेरे है या नहीं है मुझे तो ये तो बताओ। हालांकि गुर्दों में पथरी होने का जितना चांस है ना, जितनी परसेंटेज 100 में, जादू की उससे भी कम है, हजारों में किसी एक पे होता है जादू। लेकिन आमिलों के पास जब आप जाओ, यहां अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आमिल हैं जो मेरे खिलाफ एक फुल प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ, इतनी खुशी होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। जब आमिल मेरे खिलाफ बोलते हैं इतनी खुशी होती है, और मैं कहता हूं कमबख्तो तुम्हारे पास जादू चुड़ैल जिन भूत तुम मेरे खिलाफ बोलते क्यों, नुकसान पहुंचा दो यार तुम। तो इससे इनका कमजोर होना और साबित हो जाता है कि ये इन तिलों में तेल नहीं है। खैर मैं नजर के मौजू को मुकम्मल करूं, क्योंकि रूहानी आमिलों की बात आती है तो मुझे उनके खिलाफ बोलने में तो खून बढ़ता है मेरा, एकदम जोश में आ जाता हूं मैं, ऐसा लगता है कुछ नहीं भी खाया हो पावर आ जाती है बॉडी में। इनके खिलाफ बोलने में मजा बहुत आता है, सिर्फ मस्जिद का तकद्दस है, बाहर आओ तो इस तरह नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में भी गालियां दूंगा, पंजाबी में भी, उर्दू में भी। यहां बड़े बड़े आमिल हैं जो बड़े पनप रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े मौलाना जा जाके ना उनको प्रमोट कर रहे हैं, बेशर्मों को, उन बेगैरतों को। खैर फिलहाल इतनी गाली काफी है। तो अच्छा मैं क्या कह रहा था यार, आमिलों के टॉपिक आता है तो इतनी खुशी होती है जी। हाँ नजर की बात कर रहा था मैं, तो नजर में जो है ना लगने का चांस होता है, ये है, लेकिन चांस से फायदा उठा के हरे को ये कहना कि तुम पे जादू है, तुम पे नजर है, तुम पे ये है, डॉक्टर ये काम नहीं करता। शुगर का चांस होता है आपको कि शुगर है, लेकिन ये तो नहीं कि डॉक्टर जब तक कंप्लीटली तहकीक ना कर ले, डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें शुगर है, तुम्हारे गुर्दों में पथरी है, तुम्हारे पेट में ये मसला है। हालांकि इम्कानात तो होते हैं, लेकिन आप ये जो ड्रामेबाज लोग हैं ना रूहानी आमिल, इनके पास जाओगे नजर ही लगी हुई है आपको, लाजमी क्या लगी है, क्योंकि जब किसी के पास कोई फन नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो सब कुछ जानता है फिर, समझ रहे। डॉक्टर के पास इल्म होता है किडनी का, लिहाजा तहकीक करेगा, 100 में 2 को कह देगा तेरे गुर्दे खराब हैं। आमिलों के पास चूंकि जिन चुड़ैल भूत का इल्म होता ही नहीं है, लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है और भूत भी है और नजर भी है और मुवक्किल भी है और हमजाद भी हैं और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी, समझते हो। जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कान, इम्कानात की दुनिया में इम्कान, कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना। कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है, क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है। भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझें कि दो इंतहाएं मैं जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये वहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं जो नजर का बिल्कुल इंकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी है, उन पे नजर क्यों नहीं लगी। तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा जाब्ता बयान किया है कि जो चीजें मशहूर होती है ना उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को, अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس، یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، سوری مصر میں نہیں، شام میں ساتھ رہتے تھے، وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کاؤ دروازے سے الگ الگ جایا کرو ایک ہی دروازے سے، لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے، وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے، پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ۔ ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اچانک چار بیویاں لے کے گھوم رہا ہے تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا، اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، پہلے پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری، تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وہاما ومن کل عین لاما، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے۔ بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے، وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے، تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے، بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے، اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے، کس کی دین ہے یہ، اللہ کی دین ہے۔ تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے، دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہوتے، آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو، مطمئن ہو جاتے ہو، اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اچھا میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ دو نمبر عاملوں کے خلاف ہے، بالکل غلط بات، میں ایک نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھو، دو نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا، میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ، میں ان کو دو نمبر سمجھتا ہوں، یہ ککھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں یہ، تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے۔ اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنے آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا۔ دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی۔ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر، اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے، جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا، اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا، اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر، اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں، اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا، یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ، فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں، آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں، حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی، دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیلو خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے، ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو بھائی. جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا، فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا، کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ، وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو. سمجھتے ہو؟ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی تین بوتلیں چڑھا لی میں نے. عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو دو نمبر ہیں معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے مجھے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا، دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم چھ بھائی ہیں، ہمارا ایک پلاٹ ہے پانچ مرلے کا، وہ ہماری والدہ کے نام ہے جو کہ انتقال کر چکی ہیں. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا تو چھ بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا چھ بہن بھائی ہیں تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے ہیں بہنیں کتنی ہیں. بھائی بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت، تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا والدہ کا انتقال ہو گیا تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے اس میں. اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تو بتا سکتا ہوں. تو استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو کسی چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو، اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا. ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے؟ یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس کے، اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے کوئی، یہ گائے بھینسیں نہیں ہیں کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے، ماؤں کی پیکنگ کا دودھ، ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ سوری ऐसा नहीं माँ पैक करके उसका दूध, माँ के दूध की पैकिंग। तो कुछ चीजें फर्ज कर ली गई हैं, तो वो खामखा में फर्ज कर ली गई हैं। तो गैर मुस्लिम का तो कोई अखलाकी उसूल और आदाब है ही नहीं, वो तो जब चाहेगा जो चाहे कर लेगा। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल दूं, कराची में समंदर में इतनी फिश पैदा होती है कि हम जब भी फिशरी गए हैं या मछली खाने का हमने इरादा किया है, इंतहाई सस्ते दामों बहुत बड़ी बड़ी मछली की लॉट हम उठा के ले आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो कारोबारी लोग हैं ना, सरमायादार लोग, उन्होंने कहा आपका प्रॉफिट और ज्यादा होना चाहिए, तो मछलियों की फार्मिंग शुरू कर दी उन्होंने। हमारे सामने सामने ये काम हुआ है, मछलियों का कहर कभी भी नहीं पड़ा कराची में, मछली मछली और बहुत सस्ते रेट पे। लेकिन ताजिर ने क्या किया कि और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट कैसे, तो फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जब फार्मिंग हो रही है तो अब लोग ऐसा ऐसा किस पे आ रहे हैं? फार्मिंग पर। वो जो मछेरा जाता था समंदर में इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के, उसने कहा अब इधर से खरीद के इधर बेचो, बहुत सस्ते में ठीक ठाक प्रॉफिट है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ताजिर लोग इस फार्मी मछली पे आ जाएंगे, तो समंदरी मछली, समंदर में मछली निकालना कम, फिर लोगों के जहन पे एक भूत सवार हो जाएगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि यार आबादी असल में इतनी बढ़ गई है कि अब समंदर की मछली हमारे लिए काफी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले खुद बखुद फर्ज करते हैं, उन फर्जी चीजों की बेस पे हम काम शुरू करते हैं, फिर हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, फिर हम कहते हैं यार अगर ये फार्मी मछली बंद हो जाए तो इतनी आबादी को कौन मछली खिलाएगा, हालांकि अब तक समंदर खिला रहा था, सही है ना? तो ये सरमायादार की हवस होती है। तो इसी तरह अब तक जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वाफर मिकदार में माओं का दूध उनको मिल रहा है, जिनको मां का नहीं मिलता बाजार में डब्बे का मिल जाता है। ऐसा कोई हमारे मुल्क में कहत नहीं पड़ा है, लेकिन एक चीज को फर्जी तौर पर करके वो डब्बों का दूध, डब्बों का माओं का दूध भी जो है ना वो पैक होना चाहिए, ये होना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। तो नतीजा यही निकलेगा कि लोग कहेंगे यार देखो अगर इतनी आबादी है, अगर ये ना होता, भाई आबादी जो होती है ना, बच्चे एकदम आसमान से थोड़ी गिरते हैं, मां जनती है ना बच्चे को, तो कुदरत ने एक सिस्टम लगाया हुआ है कि जब भी बच्चा पैदा होगा मां की छातियों में दूध पैदा होगा। सौ में कोई एक दो है जिनके नहीं होता, तो एक दो के तो फिर दाई पिला दे उनको, वीसीओ उनके और ऑल्टरनेट मौजूद हैं। तो गैर मुस्लिमों के लिए नसब की हिफाजत की कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में, भाई नसब या रिश्ता, खूनी रिश्ता, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। इसलिए इस चीज को हम इसकी हौसला शिकनी करते हैं, इसकी हौसला अफजाई ठीक नहीं है। अगर किसी मस्जिद में पांच वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं होती तो ऐसी मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है, लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए यह जरूरी है कि शहर हो, शहरों में नमाज होती है जुम्मे की, गांव में नहीं होती। बाकी मस्जिद जरूरी नहीं है उसके लिए, बेशक पांच वक्त की नमाजें ना होती हों तो भी जुम्मे की नमाज हो सकती है। अकीका बकरी के अलावा बड़े जानवर में कुर्बानी पर कुर्बानी अकीका कर सकते हैं, बकरीद के जानवर में आप कुर्बानी के हिस्से के साथ साथ अकीके का हिस्सा भी डाल सकते हैं। क्या गैर मुस्लिम की अभी लिखी है लोगों ने सवाल, ये इतनी जल्दी जल्दी, क्या गैर मुस्लिम की दीनी किताब में पढ़ना ठीक है? इनके माबूद जिनको पूछते हैं गलत साबित करने के लिए, कोई तहकीक करने की नीयत से पढ़े तो ठीक है, नॉर्मली जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को तौरात पढ़ने से मना किया था। तो अगर किसी ने तहकीक करनी हो जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक या इस टाइप के जो भी लोग हैं, तो उनके लिए तो सिर्फ ठीक नहीं है बल्कि जरूरी है। अच्छा भाई, एक आदमी ने कसम खाई अगर मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया तो मैं नबी का उम्मती नहीं हूं, फिर इसने गाड़ी स्टार्ट करके चला दी तो कसम का कफारा देना पड़ेगा उसको, और ये ऐसी फजूल कसमें नहीं उठाया करें। अपना कोई पोशीदा गुना किसी शेख पर जाहिर करे या अल्लाह ताला से माफी मांगे? अगर एक दफा गुना हुआ है तो शेख को ना बताए, छुपके अल्लाह से तौबा करके उसको भूल जाए बस, दोबारा हो गया तो भी शेख को ना बताए, तीसरी दफा हो गया इसका मतलब अब लत पड़ गई है, अब उसको चाहिए कि शेख को बताए भाई मुझसे बार बार एक गुना हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर होने के बाद लत पड़ जाती है, फिर छूटता नहीं है। कारी अब्दुल कयूम कासिमी मेरठ से तशरीफ लाए हैं, मुलाकात मुमकिन है इंडिया से तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह सल्लु अला हबीब। निकाह के बाद और रुख्सती से पहले बीवी से बात करना शरीर के बाद जायज है, बाद में तजर्बात क्या हो सकते हैं जिन लोगों ने? अच्छा, निकाह के बाद रुख्सती से पहले या निकाह से पहले جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہوگا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں. ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے, جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے, یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس لیے رخصتی کے بعد ہی فری ہوا کرو بیگم سے, اور سناؤ کیا حال ہے بیگم, سب سیٹ چل رہے مارکیٹ میں, یہ سب رخصتی کے بعد, رخصتی پہلے نہیں ہوں. کلیت الشریعہ کا فلور آپ کی قدم بوسی کے لیے منتظر ہے لیکن آپ نہیں آ رہے, خصوصاً کلیت کا گھنٹہ ہے بھائی, انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے, اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض آپ یہ انسان میں ہوتا ہے, بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے ذاتی نفرت اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے, یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں, میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر دو, اللہ کی تقدیر, جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے کہ قریشیوں میں عربیوں میں نبی کیوں آ گیا, نبی تو ہماری نسلوں میں آئے کرتے تھے, ہم ان کو کیوں مانیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اہم یقسمون رحمت ربک, بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا, تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے, میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ, تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے, وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ, کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, دولت ہے, علم ہے, عزت ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئی, دو باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے, عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے, دھوتی بنیان میں, آپ کے دوست تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے, بڑا زبردست, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے, تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے, ٹائی بھی لے لیں گے, پینٹ بھی لے لیں گے, اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا, اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو, غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے, ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے, یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا, ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, ہم بھی قبر کے اندر, جتنے کیڑے ہماری لاش پہ اس پہ کم وقت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی, کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو, غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, جتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے غسل کے, جہاں غسل دیا جائے گا اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں اس پہ جیلسی, یہ کیوں یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے, تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشا ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے, جب کسی کی تیسری شادی کا سنو اے اللہ چوتھی بھی کرا دے. کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے. تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اے اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے,
دعا, اے اللہ اس کو اور دے, اس دعا سے کیا ہوگا, دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا.
کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاگ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا, دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یار ہم لوگ اتنے اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طانے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی شارٹ, اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے, یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو, شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں, ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے, بڑے بڑے پنکھوں کی, یہ بند کرا دیا کریں. جی وعلیکم. ہاں 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 جی, یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, دو نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, ایک نمبر بھی ہوتے ہیں, دو نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے, ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے, میں نے مانگ کے کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں, یہ لو 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلے چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے, سمجھتے ہو. یہ ہمارے طرح غریب, یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں, یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی چھوٹی اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا, کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے بھاگتا رہا, یوں کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ جگہ لوگوں کے پاس پہننے کے, یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے, گولڈ ہے نا, ڈائمنڈ. ابے اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو. وجہ کیا ہے, بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہیں. تو اتنی احساس سے کمزوری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں, نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہیں ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے.
लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो फ्रॉड ना होने में मशहूर, जैसे जापान है, मेजॉरिटी वहां पे फ्रॉडी नहीं है, वो एक नंबर लोग होते हैं जापान में। इसी तरह और भी कुछ मुल्क हैं जहां पर एक नंबर, तो हर तरह के लोग हैं। तो ये जो हमने अपने बारे में फैसला कर लिया मुसलमान दो नंबर मुसलमान है, ये नहीं है भाई, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह कि दो नंबर ही हमेशा चोरियों में होती है ना, पैसों में। जितना सखी मुसलमान है ना पैसा खर्च करने में, इतना दुनिया में कोई कौम नहीं। एक मुसलमान मर्द अपनी बीवी पे भी खर्च करता है, अपने औलाद पे भी खर्च करता है, अपनी माँ को भी पालता है, अपने बाप को भी पालता है, और ज़कातें भी देता है, गरीबों को भी खिलाता है, मस्जिदें भी आबाद करता है। आप जरा जाके रमजान में और उसके अलावा सखावतें देखो यहां लोगों की, तो यहां की सखावत गैर मुस्लिम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे एक रिलेटिव ने बताया कि हम हज करने गए तो मैंने वहां पे एक सऊदी को देखा, एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर जिसमें हाजियों को चीजें बिक रही थी, हाजी लोग खरीद रहे थे। कहते हैं वो जनरल स्टोर के मालिक के पास गया, वो अरबी सऊदी, मालिक को साइड पे ले गया, बोला ये तेरे पास जो पूरा स्टोर है ना इसमें कितनी मालियत का सामान पड़ा हुआ है। उसने बताया होगा इतने लाख रियाल या इतने करोड़ रियाल। इसने नोटों की ब्रीफकेस से गड़ियां निकाल के दी और बोला ये हाजियों में फ्री बांट दे सारा, ठीक है ये सब मैंने तुझसे खरीद लिया। तो ऐसी ऐसी सखावतों के मुसलमानों में आपको वाकयात मिलेंगे ना, गोरा का गोरे का तसव्वुर नहीं है इतना भी कोई सखी हो सकता है। ये सब आपको इस सोसाइटी में मिलेंगे ये वाकयात। तो इसलिए इतना एहसास से कमतरी में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी देखो यूनिवर्सिटी की एक तालिबा के रेप का वाकया है ना, जो झूठा वाकया था, कितना शोर लोगों ने उठाया, उठाना भी चाहिए भाई, अपनी कौम की बहनों बेटियों की इज्जत हमारे जिम्मे है, लेकिन वो झूठा वाकया था, फिर भी कितना शोर उठा इससे। आपका क्या ख्याल है वहां नहीं होते ऐसे वाकयात, वहां ये डेली होते हैं, समझ रहे हो। बाज़ गैर मुस्लिम कंट्री जिनको बहुत अच्छा समझते हैं, वेल डन, उनके ये रोज के वाकयात हैं। ये आम पब्लिक को नहीं पता चलेंगे, ये उसको पता चलेंगे जो थाने में किसी ऑफिसर से उसका ताल्लुक हो, या हॉस्पिटल में जो जनरल क्लिनिक हो, वहां डॉक्टर आपको बताएगा मेरे पास रेप के कितने केस डेली आते हैं या हफ्ते में आते हैं। पुलिस ऑफिसर बताएगा कि कितनी की कंप्लेंट होती है, कितने तो कंप्लेन करते ही नहीं है। तो उनके यहां ये रेप वेप ये बच्चों के खेल हैं, ये कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहां औरत की इज्जत ज्यादा महफूज है। अभी देखो एक कंट्री है, हमारे एक दोस्त है, बड़ा मशहूर मुल्क तरक्की याफ्ता कंट्री है, वो लोग बड़ी तारीफें करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। वहां मुझे हमारे एक दोस्त ने अपनी आंखों देखा वाकया सुना है कि 16 साल लड़की को कोई रेप कर रहा था गैर मुस्लिम, उसके पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने, वो चीख रही थी, कहते हैं मैं बंद कमरे में नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे शोर की आवाज आई, मैंने वो पेट्रोल पंप है ना, तो मैंने जब देखा तो एक 16 साल की अंग्रेज थी, उसके पीछे कोई भाग रहा था। कह रहे मैंने फौरन पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, वहां ये है कि पुलिस आ जाती है फौरन, तो पुलिस आई और उसको पकड़ लिया ना। कह रहे लेकिन पुलिस ने मुझे कहा कि आपको दरवाजा खोलना नहीं चाहिए था, इसलिए कि बार दफा डकैती का ये तरीका होता है कि कोई लड़की चीखती है, वो अगला समझता है दुकान के अंदर के कुछ इसके साथ मदद करनी है, वो जैसे ही डोर खोलेगा दोनों मिलकर लूट लाट के चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे इतना तरस आया उस बच्ची पे कि देखो उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, वो तो पुलिस आ गई तो ले गई, नहीं तो क्या होता, ठीक है कैमरों से बंदा पकड़ा जाता ज्यादा ज्यादा कुछ सजा मिल जाती, जेल से निकल के फिर ये काम कर रहा होता। 16 साल लड़की, उसका बाप कहां है भाई, उसका भाई कहां है, ना बाप का पता ना भाई का पता। हमारे यहां मेरे भाई किसी लड़की की इज्जत पे कोई हाथ डाले ना, पुलिस बाद में, पहले उसका भाई टिक्का कबाब बना देगा, उसका बाप आएगा, उसके 6-7 भाई आएंगे, उसके चाचे आएंगे, उसके मामे आएंगे, आसान नहीं है। उनके यहां लड़की का पूछने वाला ना बाप ना उसका भाई, क्या इज्जत रह गई, पुलिस है जिसपे एतमाद करना है। तो भाई कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में जिसकी आप गीत गाते हो ना, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त गोरा बहुत अच्छा, भाई क्या अच्छा है यार। हमारे यहां औरतें ज्यादा महफूज हैं, कुछ वाकयात होते हैं जो गलत होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना उनके यहां। औरत बेचारी बदहाल है, कोई हैसियत नहीं है उसकी, बस उनकी चंद तालीम के इदारों में हम फारिग होने वाली लड़कियों को देख लेते हैं, माशाल्लाह वो डॉक्टर ये इंजीनियर, और हमारी घर में इस्लाम कहता है घर में अपने शौहर और बच्चों की खिदमत कर ले, ये इज्जत की, ये ज्यादा इज्जत वाली बात है, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं हो। बाकी گناہ میں جو ہے دیکھو آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر، گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک، یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے، یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں.
اچھا میرے بھائی حسد اور بغض ہوں کبھی نہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لیں تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب جو دنیا میں آیا ہو معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اس نے پکے سچی توبہ کر لی، خوب گڑگڑایا اللہ کے سامنے، معافی مانگ لی، تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جو نحوست آنی تھی اس کے اوپر اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس پہ توبہ پر ہے، اس لیے پکی ڈھکی توبہ کرنی چاہیے. زمانے طالب علمی میں شادی کر سکتے ہیں اگر مالی لحاظ سے ٹھیک ہو. آپ خود سوچو، اگر آپ مالی لحاظ سے ٹھیک ہو، آپ کو رشتہ بھی مل رہا ہے، طالب علمی کے دور میں اگر آپ شادی نہیں کرو گے، بعد میں لوگوں کو شادی کی ترغیب کیسے دو گے؟ آپ شریعت کیسے بتاؤ گے؟ جب آپ شریعت بتاؤ گے کہ نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. جب آپ یہ حدیث سناؤ گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا جب آپ میں نکاح کی طاقت تھی آپ نے کر لیا تھا یا دورہ تک ڈیلے کیا تھا؟ آپ کہو گے ڈیلے کیا تھا. کہا پھر ہم بھی ڈیلے کر رہے ہیں، پھر آپ یہ زیادہ ہمارے ساتھ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے عمل کراؤ گے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں طلبہ کیا کرتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے. بھائی عمل کی نیت سے پڑھو، اسلام کو فائدہ جب ہوگا جب آپ عمل کرو گے. آسان مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کے سامنے جب یہ حدیث آئے گی نا تو طالب علم کیا کرے گا؟ جامع تو رشید کا طالب علم اس حدیث کی پہلے عربی عبارت پڑھے گا، پہلے کیا پڑھے گا؟ عربی عبارت، کہ بھئی یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. پھر دیکھے گا نحو کے لحاظ سے مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، حال ذوالحال کدھر ہے، جار مجرور کدھر ہے، اس لحاظ سے حل کرے گا. پھر اس کی سند کی تحقیق کرے گا، پھر دیکھے گا کن کن کتابوں میں یہ حدیث ہے، پھر اس پہ پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے گا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال بات؟ حدیث کا مطلب ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کیا کرتا ہے جامع تو رشید کا، وہ تمام چیزوں پہ تحقیق، پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس سے کیا کامل درجے کا مومن نہیں ہے یا کافر ہو جائے گا؟ یہ بھی تحقیق کرے گا. نہیں بھئی یہ تو کفر دون کفر ہے، اس کا مطلب ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا، اتنا بڑا کافر نہیں ہو جاتا وہ. ساری تحقیقات، پورا لیکچر تیار کرے گا، ان تمام باتوں میں کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے گا فائدہ نہیں ہے. پڑوسی حدیث کا جو منشا ہے نا، حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو حال ذوالحال جار مجرور صفت موصوف سند کیسی ہے. حدیث کا مقصد ہے پڑوسی بھوکے نہ سوئیں. تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی جب یہ حدیث سنے گا جس کو نہ سند کا پتا، نہ یہ پتا کہ حدیث کے راوی کون ہے، نہ یہ پتا کہ یہاں کافر ہونا مراد ہے یا کامل درجے کا، وہ جا کے کیا کرے گا؟ اچھا یار پڑوسی کو روٹی کھلا دے گا. تو حدیث کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر دے گا وہ جاہل آدمی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو، جب ہمارے طلبہ کے سامنے یہ حدیث آتی ہے نا کہ اے نوجوان ہو تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طالب علم کو بھی زنا سے بچانا، اس جوان کو، لڑکیوں کی بروقت شادی ہو جائے سوسائٹی میں، تاکہ نوجوان لڑکے جب جلدی نکاح کریں گے تو لڑکیوں کی بھی شادی جلدی ہوگی، باپوں کو بیٹیوں کو گھر بٹھانا نہیں پڑے گا، وہ بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گی، مینٹلی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، نسل بھی بڑھے گی، خاندان آباد ہوگا. جب گروتھ ریشو بڑھے گا، مسلمان قوم پاورفل ہوگی، جوانوں کا ریشو بڑھ جائے گا، بوڑھوں کا ریشو کم ہو جائے گا، تو ہر لحاظ سے امت اسٹیبل ہوگی، کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. آپ نے کیا کیا، ایک عامی آدمی کو جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں، وہ غریب آدمی رکشہ چلاتا ہوگا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، ان کی بچیاں بھی نبڑ جاتی ہیں ان کے خاندانوں کی. لیکن جب جامع تو رشید کے طالب علم کے سامنے یہ حدیث آئے گی تو کہے گا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، تو پہلے تو یہ متفقن علیہ حدیث ہے. امتحان میں اگر آ گیا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے تو میں بتا دوں گا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، متفقن علیہ حدیث ہے. امتحان میں دوسرا سوال آئے گا اس حدیث کے راوی کون ہے، تو یہ سوال کا جواب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں.
نمبر تین امتحان میں تیسرا سوال آئے گا من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں باءۃ کی طاقت رکھتا ہے، باءۃ کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی بتا دے گا، استطاعت کا مطلب کیا ہے اس پہ بھی پورا لیکچر لکھ دے گا. شباب کسے کہتے ہیں بھائی؟ معاشرہ شباب، حدیث میں آتا ہے اے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری دیکھے گا، پورے شباب پہ پورا لیکچر تیار کر لے گا، کمبخت کرے گا وہی بڈھا ہو کے شادی، جس سے اس کے خاندان کی لڑکیاں کا بیڑا غرق. اب جتنے طلبا جو دیر سے شادی کر رہے ہیں، ان کے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دیر سے شادی پر مجبور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ پھر ان لڑکیوں کے باپوں کی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی پریشان ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. بھائی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ پہلے پڑھائی مکمل کریں، تو جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کرتے ان کے باپ بھی ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ پڑھائی مکمل کریں، تو بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور آپ کا بھی ہو رہا ہے جو برائیاں پھیل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث پر سب سے پہلے جو کام ہے نا، جس کے 100 میں سے 100 نمبر اللہ قیامت کے دن دے گا، وہ ان تحقیقات کے نہیں دے گا. جامع تو رشید تو آپ کو نمبر دے دے گا، آپ زبردست لیکچر آپ نے تیار کیا، 100 میں سے 100 اے پلس کے ساتھ آپ دورے میں کامیاب ہوئے، مگر اللہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا جب تو نے یہ حدیث سنی تھی اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہوا 100 نمبر، جذبہ پیدا نہیں ہوا انڈا 0. جیسے پڑوسیوں کے حقوق سن کے پوری تحقیق کر لی، حقوق نہیں دیے، اللہ کے امتحان میں کیا ہو؟ 0. اس لیے عمل کو پہلے فوکس کیا کرو. چلو بھائی ڈبلے جی 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 آمین، اللہ مغفرت فرمائے. جی جی ہاں، یہ بہترین بات کی، یہ عاملوں کے بارے میں بات کی ہے کہ بہت ساری خانقاہوں میں تعویذ دیے جاتے ہیں. دیکھو تعویذ کا مضمون اگر ٹھیک ہے تو تعویذ ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ اس میں غلو کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے. بھائی شرک کہاں سے ہو گیا؟ اگر اس میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو وہ تو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. ہم تعویذ کے خلاف نہیں ہیں، ہاں اس لحاظ سے میں اس کے خلاف ہوں کہ جو ان چیزوں میں پڑتا ہے وہ پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. اس لیے میں اپنے گلے میں کبھی تعویذ نہیں ڈالتا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بس سے بچائے، میرے 18 بچے ہیں، 18.25 آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایک بچے کے گلے میں بھی تعویذ ہم نے کبھی بھی زندگی میں نہیں ڈالا. بہت بیماریاں بھی آئیں، یہ کر دو، ہم نے کہا نہ، جائز ہونے کے باوجود نہیں ڈالوں گا میں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو تعویذ گنڈوں میں پڑے ہیں نا، پھر زندگی بھر ان پرچیوں سے دھاگوں سے نکلتے نہیں ہیں. وہ پھر ایک یہاں بھی آئے گا، ایک ادھر پلیتا، ایک ادھر پلیتا، ایک ادھر کان میں، ایک ادھر سے نکلا ہے جیب سے الگ تعویذ، فلاں نے دے دیا. یار حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. تو جو ہمارے اکابر بعض دفعہ تعویذ دیتے ہیں وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ فی نفسی ہی جائز ہے، ہم نہیں دیں گے تو کہاں سے جا کے لے گا یہ؟ پھر یہ جائیں گے یہ لوگ مزاروں پہ اور شرکیا، تو بھائی تیرا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے تو چل چل، یہ جو ہے نا یا اللہ مدد لکھ دی یا کوئی اس میں قرآن کی آیت لکھ دی. تو یہ ایسے لوگوں کو تو اس کو موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے، تو جائز ہے. باقی ہمارے بعض اکابر ایسے تھے جو عملیات کرتے تھے، اس کا فائدہ بھی ہوتا تھا، لیکن وہ عامل نہیں تھے، وہ بطور کرامت کے، جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ عامل نہیں تھے، خوب سمجھ لو. لیکن اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ابرہ اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ وہ اللہ پہ کوئی قسم بھی اٹھا لیں اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. تو کرامت کا باب بالکل ایک ڈیفرنٹ باب ہے. نا ادھر لاہور میں حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کچھ بھی کسی کو کوئی عمل بتاتے تھے وہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا. تو یہ ان کے بیٹے نے بھی ہمیں بتایا کہ عامل نہیں تھے، میں نے تو دعویٰ کیا تھا، ان کے بیٹے نے پھر بتایا کہ واقعی وہ عامل نہیں تھے. تو وہ کرامت تو ایک، اور کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے، ان 2% کے عاملوں کی نہیں ہوتی. یہ تو آپ کہیے 2% کے کہاں سے ہو گئے، ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں بھائی، انہوں نے بیوقوف بناتے ہیں یہ علماء. آپ ان کا عمل دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو خود ہی وہی. ان کی مثال پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی آنکھوں میں اعورار تھا، اعورار سمجھتے ہو، بہنگا پن تھا. تو کسی لڑکی نے مذاق میں اس کی تعریف کر دی کہ تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں، فلاں فلم کے ہیرو سے. وہ بڑا متاثر ہو گیا، وہ لڑکی ایسے ہی اس نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے بول دیا. تو یہ اپنے دوست کے پاس آیا کہ مجھے فلاں لڑکی نے بولا ہے کہ تمہاری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں، ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی فلاں ہیرو سے. تو اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھا, بولے یہ تو آپس میں نہیں ملتی, یہ کسی اور سے کہاں سے ملیں گی. تو خدا کی قسم جب آپ ان عاملوں کے پاس بیٹھو جن کو آپ بہت بڑا سمجھ رہے ہو, اگر آپ نیوٹرل ہو کے ان کی عقیدت سے متاثر نہ ہو, تھوڑی دیر بیٹھو گے نا آپ کو لگے گا یہ کھسکا ہوا ہے, یہ فل کھسکا ہوا آدمی ہے, کوئی باتوں میں ربط نہیں ہے ان کے, نہ سر کا پتا نہ پاؤں کا پتا. تو یہ خود کھسکے ہوئے ہوتے ہیں میرے بھائی, یہ تمہارا علاج کہاں سے کریں گے. رہا یہ مسئلہ قرآن میں شفا ہے, بھائی قرآن میں شفا ہے, لیکن یہ وہی مبہم نعرہ ہے, یہ وہی مبہم نعرہ ہے کہ جو میں نے بتایا نا امکان کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے. اب یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں, یہ والی آیت بتا دی اس سے یہ ہوگا, آپ کو بھائی اس سے کیوں یہ ہوگا, کیا قرآن میں شفا نہیں ہے؟ ابے تو شفا ہے تو تیرے پاس آنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم گھر بیٹھے پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں نہیں یہ والی سورت اتنی دفعہ پڑھو, کیا دلیل ہے بھائی اتنی دفعہ پڑھو یہ والی سورت. تو امکان کی دنیا تو بہت وسیع ہے. قرآن میں شفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دھندا کرنا شروع کر دیں قرآن کے نام پہ, گردے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت پڑھو, پتے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت پڑھو. قرآن میں شفا تو ہے, پتے کی پتھری کے لیے یہ والی آیت ہے, اس میں تو نہ پتے کا ذکر ہے نہ پتھری کا ذکر ہے, یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے آسان دولت کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خانقاہ کھولو اور آپ لکھ دو قرآن میں شفا ہے, اس یہ والی آیت لکھ دو. پھر کوئی آ رہا ہے میرے گردے میں درد ہے تو آپ اس کو آیت لکھ کے دو کہ 336 دفعہ, جتنا عجیب و غریب سا عدد بتاؤ گے نا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یار کچھ حضرت نے لگتا ہے کچھ مراقبے کیے ہیں قبر میں تب جی عمل نکالا ہے حضرت. بولو 336 نہ 35 نہ 37 اور وہ پھینک دیا آپ نے لمبا ایسے ہی, 336 دفعہ خالی پیٹ ہی عمل کرنا ہے. ابے کیا پراٹھا کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ اس میں وہ ڈالیں گے وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, وہ ایک لفظ انگلش میں بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے, ہاں سسپنس, اس میں سسپنس ڈالے گا نا, جتنا سسپنس ڈالے گا کہ یار ایسا کچھ کرو کہ لگے کچھ ہو رہا ہے. تو 336 دفعہ خالی پیٹ کھایا وہ کچھ نہ, اچھا بولتے بغیرت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے نا, یہ تو میں تو چیخ رہا ہوں نا, یہ چیختے نہیں, یہ پتہ ہے کیسے ان کے سٹائل ہوتا ہے. دیکھو یہ سٹائل, یہ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, کروڑ پتی نہ بن جاؤ میرا نام بدل دینا. خانقاہ کھولی آپ نے, اب آپ بیٹھے وہاں پہ نا بہت آرام سے, ایک بندہ آیا کہ میری بھاگ گئی ہے کیسے واپس لانا ہے اس کو, بہت سے لوگوں کے بےچاروں کے یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں 336 دفعہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ نے نہار منہ, اس کے بعد تک 2 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھانا, آپ نے بہت آرام سے بات کرتے ہیں, صرف داڑھی کو یوں کریں گے جیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا کچھ آدھا مضمون آیا آدھا ابھی رہ گیا. ان کو خود خدا کی قسم اپنے اوپر بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کو, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, آپ لوگ کہتے ہو کہ یار مفتی صاحب اتنے کانفیڈنس سے کیسے ان کی مخالفت کرتے ہیں, خدا کی قسم یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ بندے کو کیسے پتا کہ ہم اتنے فراڈی ہیں, یہ ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہا, اندر اندر یہ میرے کانفیڈنس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک آدمی ماشاءاللہ ایسا ہے جو ہمیں بالکل بھی نہیں مانتا, ہمیں تو پتا ہے کہ ہم فراڈی ہیں, اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم فراڈی ہیں. نہیں آئی میرے خیال بات سمجھنے, یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کیونکہ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بیوقوف بن گئے ہیں. تو یہ اندر اندر سے میرے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندے میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا, یعنی اس کو ہمارے بارے میں کیا فرشتے نے بتایا آ کے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں, اب میں آپ کو وہ پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا تھا, بیچ میں یہ ادھر ادھر اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا, داڑھی بھی ان کی بانسوں کی ہوتی ہے بانسوں کی نہیں بھی ہوتی, داڑھی والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ فراڈ کا چانس ہوتا ہے کیونکہ لوگ ان کو چہرے کے نور وور سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں کیا نا, آپ ایسا کریں صبح اٹھ کے نا سرسوں کا تیل, رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل تھوڑا ناخن پہ یہاں لگائیں, یہاں کناروں پہ تھوڑا یہاں لگائیں ناخن, رات کو ناخنوں کے کنارے پہ یہاں آپ نے لگایا, بہت آرام سے بہت میٹھی لہجے, یہ پکڑو یاد رہا صحیح, اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی نا, پھر وہ وظیفہ پورا اثر نہیں کرے گا. تھوڑا سا آپ نے ناخنوں کے سرسوں کا تیل کنارے پہ یہاں لگایا, کے بعد آپ نے پاؤں کی انگلیوں پہ اول آخر آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. بیچ میں سے بندہ ایک منٹ بیٹا بیٹھے آپ بیٹھے, آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں, آپ تو کھڑے ہو. اچھا جی میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں. حضرت وہ زیتون کا تیل لگا نہیں سرسوں کا تیل, سرسوں کا تیل لگایا تو آپ نے لگایا 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. کتنی بیماریاں؟ مجرب ہے تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں کہ آپ سرسوں کے تیل پینڈوؤں کی طرح انڈیلنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا. پھرتے رہو یار, کوئی پوچھنے والا پاکستان میں ہے ہی نہیں, ایک بیماری کی بھی شفا نہیں ہے اس میں. فضول آدمی, شرم نہیں آتی لوگوں کو الو بنا رہے ہو؟ تمہارے سامنے ڈیفنس کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ, کیوں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کیا دلیل ہے اس کی؟ سرسوں کا تیل ناخن پہ لگا لو, کہاں سے لایا ہے؟ پھینکنے بھی کیوں, حد ہوتی ہے یار. وہی لطیفہ یاد آتا ہے مجھے, وہ ایک آدمی پھینک رہا تھا, میرے دادا کے پاس ایک ایسا استبل تھا, 500 سال تک گھوڑا دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا ابے یہ کوئی بات ہے, میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی یہیں سے چاند ستاروں کی سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے. ان کو لگتا تھا نا یہ والا ستارہ غلط آ گیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا. اس نے بولا یار کم پھینکا کر, اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے وہ؟ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. سرسوں کا تیل لگا لو, یہ کر لو. ابے چھوڑو بس کرو یار. تو پھر ان سے جب یہ کہا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا فاتحہ پڑھ لو, کہ نہیں فاتحہ میں شفا نہیں ہے. ابے فاتحہ میں شفا ہے لیکن آپ کے مشورے کی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی پڑھ لیں گے فاتحہ. پڑھو بھائی قرآن پڑھ کے دم بھی کرو, ہم اس سے تھوڑی, میں بھی سورہ فلق پڑھ کے دم کرتا ہوں اپنے اوپر, اس سے کون منع کر رہا ہے؟ بہت زیادہ دم کروانا ہے مسجد کے امام سے, کسی بزرگ سے کروا لو وہ ٹھیک ہے, جو یہ کام نہ کرتا ہو ٹھیک ہے نا. اگر یہ کام کر رہا ہو پھر نہیں کرواؤ, گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ وہ یہ نا یہ سرسوں کا تیل لگا لیا, اس میں یہ عمل کر لیا, یہ مجرب ہے. کہاں سے پتا چل گیا مجرب ہے؟ کس کا تجربہ ہے بھائی؟ فلاں کا تجربہ ہے, فلاں کا تجربہ ہے. آپ یہ بھی پھینک رہے ہیں فلاں کا تجربہ ہے, کتنے مر چکے ہوں گے ان تجربوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہوں گے. ہاں بہترین بات کی, زعفران لے کر آئیں, لوبان لے کر آئیں, یہ لے کر آئیں, وہ لے کر آئیں, ہم پیسے نہیں لیتے. کمبختوں زعفران سے, ابھی میں کیا بولوں مزید, زعفران کے وہ ویسے تعویذ کے پیسے نہیں, زعفران انہیں کی دکان پہ بکرا ہوتا ہے. ایسے عاملوں کو میں جانتا ہوں پیسے ایک روپے نہیں لیتے. آپ کو کہیں گے زعفران لے کر آئیں اور مشک لے کر آئیں, اس سے تعویذ لکھ کے دوں گا, اور کہیں سے بھی لے آئیں, اس کو مل نہیں رہا ہوتا, اسی کی دکان ہوتی ہے کمبخت کی صدر میں, سمجھ رہے ہو؟ اس کا چاچا بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں دکان. ایسے کروڑوں پتی بن گئے, پورے پورے بنگلے بنا لیے ہیں, ویسے گھننے بنے ہوئے, ہم تعویذ کے پیسے نہیں لیتے. ایک دفعہ کسی پہ سچی مچی کا جن آیا ہمارے کسی ریلیٹو پہ, ان کے پاس زعفران کے تعویذ پڑے ہوئے تھے. جس پہ جن آیا نا اس نے مجھے کہا کر کے کہہ رہے وہ الماری سے تعویذ نکال گیا. میں گیا تو زعفران کے تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا نا, وہ بوتل پہ یوں ڈالو, اس نے مجھے خود ہی جن سمجھا رہا ہے نا, جس پہ جن آیا ہوا تھا وہ خود ہی سمجھا رہا ہے, یوں ڈالو مجھ پہ چھینٹے مارو. میں نے چھینٹ ماری, ایسے جن نے چیخ ماری نا, میں آپ کو پتا ہے میں کہاں اتنی جلدی تعویذوں سے متاثر ہوتا ہوں. میں نے کہا ویسے ہی چھینٹ مار کے دیکھتا ہوں میں. وہ میں نے الگ رکھا, پانی لا کے خود سورہ فلک پڑھ کے مارو, اس سے زیادہ چیخ نکل رہی تھی جن کی, سمجھ رہے ہو؟ ایک دفعہ اور واقعہ سناؤ, ہمارے ایک دوست کی والدہ اور بہن پہ, واقعی جن ہزاروں میں کسی ایک پہ آ بھی جاتا ہے لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک پہ, 99.9% اس میں یا تو ذہنی بیماری ہوتی ہے یا فراڈ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, اس میں نوجوان طبقہ یا لڑکیاں فراڈ بہت کرتی ہیں, عشق چڑھ جاتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ اس کو بعض لوگ طلاقیں دے کے جن چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. طلاق دے دی اب پکڑے گئے, اب کیا ہو گیا بھائی, بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوا, جن چڑھا لو کہ میرے سے تو جن آتا تھا. پھر مفتی اس میں فتویٰ بھی مل جاتا ہے ان کو, جن آتا تھا میرے اوپر اور جن آ رہا ہے. بہت بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے پکڑے ہیں, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ایک کمبخت نے کیا کہا, اس پہ جن آتا تھا اور عربی بولتا تھا, وہ گھر والے کہہ رہے ہیں یار. اچھا جب ایک گھر میں جاتا تھا تو جن ٹھیک ہو جاتا تھا, جب اس کی طبیعت سے دھویا ہے نا اس کو, ہمارے استاد نے اس کو کمرہ بند کر کے دھویا, اس کو اتنا مارا ہے اس کو, وہ کہتا ہے یہ میرے لگ رہی ہے اللہ کی قسم, جن کے نہیں لگ رہی ہے. ہمارے استاد نے کہا نہیں یہ جن کی لگ رہی ہے, تیرے نہیں لگ رہی. اس نے کہا نہیں یہ میرے لگ رہی ہے. جب زیادہ لگی ہے نا اس کو, اس نے کہا بھائی جن میں نہیں ہے, پھر پتا چلا اس کو عشق ہو گیا تھا اور یہ اپنے اوپر جن مسلط کرتا تھا تاکہ کسی طرح اس کو ایب نارمل سمجھیں اور وہاں لے کے جائیں خاص جگہ پہ اس کو. تو اب کیا ہوا ہے, اس نے کہا عربی کہتے ہیں فضائل اعمال سے میں نے رٹا لگا لگا کے عربی یاد کی ہے. تو بہت فراڈ ہوتے ہیں لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. بعض دفعہ کوئی خاتون کسی عامل پہ لٹو ہو جاتی ہے, عاشق ہو جاتی ہے, عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے, پھر وہ جن چڑھاتی ہے اپنے اوپر, شوہر اس کو اس عامل کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, اس بہانے اس عامل کی زیارت ہوتی ہے. بڑے بڑے فراڈ ہم نے دیکھے ہیں میرے بھائی, ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہم. اور اگر ہزاروں میں کسی ایک پہ جن آ بھی جائے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک مارو, چھینٹے مارو, آیت الکرسی پڑھو, اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. بس آگے چلیں. جی ہاں جی جی بھائی نے دو سوال کیے ہیں جزاک اللہ. ایک سوال تو یہ کہ حدیثوں میں بھی تو وظائف کا عدد آیا ہے, آپ نے کہا 336 اپنی طرف سے پھینک دی انہوں نے, حدیثوں میں بھی تو آتا ہے یہ دعا 7 دفعہ پڑھیں, یہ دعا 33 دفعہ پڑھیں. بھائی حدیث تو دلیل ہے نا, حدیث میں نبی اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں, وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو ان کو کیا وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے ان لوگوں کو؟ باقی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل اتنی دفعہ کرنے کا تجربہ ہے, تو ہو سکتا ہے بعض اکابر کا تجربہ ہوا ہو تو انہوں نے اپنے تجربے کی بیس پہ لکھ دیا, ہو سکتا ہے ہوا ہو, تو ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. ان کے کیا تجربے ہیں, کیا دلیل ہے بھائی تو 336 کہاں تجربہ ہوا, کون سی لیب ہے جس میں تجربہ ہوا تھا؟ ابھی تو نیا نیا تو عامل بنا ہے, تجربے کہاں سے کر لیے تو نے اتنے؟ اور پھر اس تجربے کو ناپنے کا کرائٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے نا جو قرآن حدیث میں جو مسنون دعائیں جن کی تعداد ہے وہ پڑھا کریں, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں عاملوں سے جان چھوٹے گی تو مسنون اعمال پہ آؤ گے. جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو پڑھو, 7 دفعہ ہے تو 7 دفعہ پڑھو, 10 دفعہ ہے تو 10 دفعہ پڑھو, لیکن ان عاملوں سے جان چھوٹے گی تو حدیث میں جو اعمال آئے ہیں وہ کرو گے. ورنہ جن کمبختوں نے عاملوں کے پاس گئے ہیں وہ دعاؤں سے بھی گئے اور مسنون اعمال سے بھی گئے. تو مسنون تو کرنا ہے, میں خود دعائیں پڑھتا ہوں صبح شام کی, حفاظت کی دعائیں, دعائیں انس بھی پڑھنی چاہیے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ صبح شام 7-7 دفعہ پڑھنی چاہیے یہ دعا. سفر کی دعائیں, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل, سفر میں ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کی دعا. لیکن جو کمبخت عاملوں کے پاس جائے گا ان دعاؤں سے محروم. ان کے بعد آپ سے بس سیکنڈ لاسٹ سوال. آپ دلہن پہ جو قرآن رکھا جاتا ہے وہ رسم کی نیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں, بس ایک تبرک کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے. ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بس مقصد ہے کہ برکت حاصل ہو جائے. تو برکت کے لیے کوئی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, تبرکن کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ رسومات آگے چل کے بہت لوگ اس پہ بہت اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جس دلہن کے سر پہ قرآن نہیں ہوگا وہ سمجھیں گے نحوست ہے. تو جو سنت طریقہ ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے تو ہمارے نبی تو ان کے سر پہ قرآن نہیں رکھا. ان کے جو سادہ ہے نا جس کو اسی طرح سے رہنے دینا چاہیے. بھائی کیا پوچھ رہے ہیں میرے بھائی؟ مت لیں, منع کر رہا ہوں آپ کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, زندگی بھر کے لیے اسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. فائدہ ہوگا وقتی ہوگا. اپنی زندگی کو تعویذ لیس بنانے کا عزم کر لیں. اے اللہ بس تجھ سے دعائیں مانگوں گا میں. جائز ناجائز کی میں بحث میں نہیں پڑھ رہا, جائز ہے میں نے بتایا, کمال توکل کے خلاف ہے. جو ان میں پڑھا ہے وہ پڑھا ہی رہا ہے. میں نے اپنے بعض اکابر کو دیکھا دوسروں کو تعویذ دیا بھی انہوں نے, خود کبھی بھی استعمال نہیں کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اس لیے دور رہیں ان چیزوں سے. بھائی اس مسنون دعائیں پڑھے نا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے نا اپنے اوپر, رات کو بچوں پہ, اپنے اوپر, تو مسنون اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو مسائل ہو رہے ہیں نا, یہ ہو اس لیے رہے ہیں کہ آپ تعویذ لینے جا رہے ہیں. ایک دفعہ مایوس کر دیں گے نا آپ شیطان کو تو یہ چیزیں ہونا ہی بند ہو جائیں گی.
ترازو میں مسئلہ ہے. جی ماشاءاللہ.
بھائی نے پوچھا ہے کہ ترازو میں ایک دکان والے کو پتا چلا میرے تو ترازو کے باٹ ہی ٹھیک نہیں تھے, وزن میں مسئلہ تھا, تو کتنے عرصے سے بیچ رہا ہوں. کہہ رہے کچھ تو کسٹمر لگے بندے ہیں تو ان کو تو میں پیسے دے سکتا ہوں, جن کا نہیں پتا تو جن کا نہیں پتا اندازے سے کچھ قیمت صدقہ کر دیں, اور اگر خود زکات کا مستحق ہے, وہ غریب ہے مسکین ہے, تو اللہ کے حوالے سے ٹھیک ہے. اگر مالدار ہے تو صدقہ کر دے. کاروبار میں مارجن آف پروفٹ کی کوئی حد نہیں ہے شریعت میں, لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو. پاکستانی کپڑا ہے جاپانی کہہ کے بیچ رہے ہیں آپ, دھوکہ نہ ہو. اس طرح ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. اب خوراک کی چیزوں میں جو ہے نا ذخیرہ اندوزی نہ ہو, کیونکہ خوراک سے لوگ محروم ہو جائیں گے اگر آپ نے آٹے کی ایک بوری اتنی مہنگی کر کے بیچی. تو ایسی چیز نہ ہو جس پہ لوگوں کی زندگی موقوف ہو. کپڑا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لوگوں کو بہت مل رہے ہیں تو آپ مہنگا کر کے بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو, دھوکہ نہ ہو. جی ہاں, جو طلبہ دورہ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ کا بڑا تجربہ ہے آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, ان طلبہ کو کس چیز میں تخصص کرنا چاہیے, یعنی اسپیشلائزیشن کس میں. اس وقت مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے نا علماء میں, وہ مستند مفتیان کرام. دیکھو عوام کو سب سے زیادہ ضرورت مسائل کی ہوتی ہے, حلال و حرام کا علم. اس فیل�ڈ میں فراڈ بہت زیادہ آ گیا ہے, نا اہل لوگ بہت گھس گئے ہیں, جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ مفتی بنا ہوا ہے. تو اس لیے پراپر مفتیوں کی بہت کمی ہے. اس لیے میں طلبہ کو یہی مشورہ دیتا ہوں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوں, ان میں مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کھوپڑی بھی ہو. کند ذہن کو کبھی بھی مفتی نہیں بنانا چاہیے, بیڑا غرق کرے گا امت کا وہ. تو اس لیے جو طلبہ دورے سے فارغ ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, میں نے سروے کر کے دیکھا ہے, سب سے زیادہ کمی ریلائبل مفتیان کرام کی ہے, مضبوط علم کے ساتھ لوگوں کو مسائل بتائیں. تو اس لیے تخصص فی الفقہ کو میری رائے میں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن ہر طالب علم نہیں, ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ عالم کا علم اس وقت فائدہ پہنچاتا ہے جب جتنا علم ہے اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہو, ورنہ وہ علم نقصان پہنچائے گا. علم بے وقوفوں کو سکھانے کی چیز نہیں ہے. اور فرمایا مفتی کے لیے ضروری ہے کہ جتنا علم ہو اس سے 100 گنا عقل زیادہ ہو, پھر فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو جو ذہین طلبہ ہیں آئی کیو لیول اچھا ہے, ان کو چاہیے دورے کے بعد تخصص فی الفقہ کریں. اور تخصص فی الفقہ بہت سارے اداروں میں ہو رہا ہے, میں کسی کی نفی نہیں کرتا, لیکن ٹوٹا پھوٹا جو میرا سروے ہے, دو جگہوں کا تخصص اس وقت سب سے بہترین ہے جہاں صحیح طرح سے مفتی, ایک دار العلوم کرنگی ہے اور ایک جامعۃ الرشید ہے. تو میری رائے میں اور بھی ادارے ہیں, لیکن ظاہر ہے میں نے کوئی بہت زیادہ ان کا گھس کے سروے نہیں کیا ہے. جن کو میں جانتا ہوں, بنوری ٹاؤن کا ایک بہت اونچا معیار ہے, لیکن ان کا دارالافتاء میں ہم نے, ان کی ویب سائٹ بہت اچھی ہے, جو بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے نا, وہ مسائل کی بہت ہی خاندانی کام کیا ہے. کوئی بھی مسئلہ, ہم بھی جب بعض دفعہ پھنس جاتے ہیں تو بنوری ٹاؤن رابطہ کرتے ہیں. تو لیکن ان کا مجھے تخصص کا نہیں پتا کہ وہاں کا سسٹم کیسا ہے, واللہ عالم. تو میں جن کو جانتا ہوں, یعنی جن کے تخصص کے نظام کو جانتا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں, دارالعلوم کرنگی کا اور دوسرا جامعۃ الرشید کا. تو اور بھی ادارے ہیں, کسی کی نفی مقصد نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں کوئی, جیسے کسی نے بنوری ٹاؤن کا سسٹم دیکھا ہو جا کے کہ وہاں کا تخصص بہت اچھا, تو ٹھیک ہے, پھر وہاں چلا جائے. وہ جامعہ فاروقی آئے اور بہت سارے ادارے ہیں, لیکن ان دو کا تو ہم نے, جامعہ تو ہمارا اپنا ہی ادارہ ہے, دارالعلوم کا بھی ہم نے دیکھا ہے, تو وہ بہت بہت ہی خاندانی نظام ہے ان لوگوں کا تخصص فی الافتاء کا. ہاں تو صحیح ہے, اگر خان کا بزرگ صحیح ہوں, واقعی بزرگ ہوں. دیکھیں یہ تین سوال ہیں, ان کا جواب میں ٹائم بہت لگے گا, تو یہ اسکپ کر دیں. تو اس کو ہم یا تو اگلی نشست میں سب سے پہلا سوال ہی یہ پوچھیں آپ, ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگے گا جواب دینے میں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. ادھورا جواب دوں گا تو میرے شارٹ کلپ پھر ادھورے چل جاتے ہیں, وہ نقصان دیتے ہیں. اور بھائی آخری سوال لے لیتے ہیں کسی سے. فون ٹریڈنگ کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ فارسٹ ٹریڈنگ کبھی, یہ جو سونے کے بدلے میں آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ڈالر کی ہو رہی ہے, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ کرنسی میں دونوں طرف قبضہ ضروری ہے, سونے میں بھی سونے پہ قبضہ ضروری ہے. قبضہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں, بس وہ قیمت گر گئی تو آپ کا نقصان ہو گیا, قیمت اوپر چلی گئی تو آپ کا فائدہ ہو گیا, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اور میرے بھائی پوچھنے دو یار بےچارے. یہ کہہ رہے میری پرچون کی دکان ہے, ایک طالب علم ادھار لینے آیا تھا. جو آدمی اس زمانے میں کسی کو ادھار دے وہ بہت بڑا بے وقوف, اور جو ادھار لے کے پیسے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. طالب علم ہو کوئی بھی ہو بھائی, ادھار کے معاملات مت کیا کریں. ہاں کوئی آپ کا پراپر کسٹمر ہے, گھر اس کا ادھر ہی ہے, ہر مہینے راشن آتا ہے پھر پیسے دیتا ہے اگلے مہینے, وہ تو ایک پراپر وے میں چل رہا ہے. نارملی یہ کام جو کرے گا بے وقوف ہے, اپنی ذمہ داری پہ کرو بھائی. تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو نہیں لو چیز تم. اور طلبہ کی ذمہ داری تو ویسے بھی مدرسے کے ذمہ ہے, یہاں ان کو کھانا مل رہا ہے, سو رہے ہیں, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, تو پھر پیسے نہیں ہیں تو نہیں خریدو. اس سے بولو بھائی نہیں ہے پیسے تو کیوں خرید رہے ہو, جب پیسے ہوں گے تو پھر خریدنا. سمجھتے ہو؟ میرے چچا کا کوئی اولاد نہیں تھا, پھر اس نے اسپتال میں ایک لڑکے کو اٹھا کر اس کو بیٹا بنا دیا. سبحان اللہ, لڑکا کس کا اٹھایا اس کو بتایا, جس کا لڑکا اٹھایا یہ ایسے ہی لے کے چل. بیٹا تو بنا لیا لیکن یہ منہ بولا بیٹا ہے. ولدیت میں اپنا نام ڈالنا جائز نہیں ہے, پردے کے حکام بھی رہیں گے. ہاں اس چھوٹے بچے کو دودھ پلوا دے اور اس سے رشتہ قائم کروا لے تو ایک الگ بات ہے. اب یہ اس بچے کو ساری جائیداد دے سکتا ہے, زندگی میں ہینڈ اوور کر دے تو ٹھیک ہے, وصیت کرے گا تو ون تھرڈ سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. دوسرے رشتے دار اس سے جائیداد میں حصہ لے سکتے ہیں, اس کی نہیں, رشتے داری کی بیس پہ جو حصہ ملتا ہے وہ اس کا اس بیٹے میں کوئی تعلق نہیں ہے. وصیت کر سکتا ہے اس کے لیے یا زندگی میں دے سکتا ہے, وصیت بھی ون تھرڈ سے زیادہ کی نہیں. اچھا بھائی مجھ سے سوال, ابھی فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. بھائی جس نے قضاء عمری شروع کر دی روزانہ کم از کم ایک دن کی نماز پڑھے, پھر بھی اگر مر گیا تو اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. بیچارے کے بس میں جو تھا وہ کر لیا نا. اب یہ تو نہیں کہ دس سال کی نمازیں چار دن میں تو نہیں پڑھ سکتا نا, کیا خیال ہے؟ تو بس شروع کر دے, اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر رہ گئی تو ہمارے یہاں علیحدی سے ذرا تو کہتے ہیں پڑھنا ہی لازم نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا بھائی آپ نے؟ نماز قضا ہو جائے اور وہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہے, اس کی حدیث میں کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. لوگ پوچھتے ہیں نا قضاء عمری کی کیا دلیل ہے, آپ کہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نماز آپ نے جان کر قضا کی ہو اور وہ دین اللہ کا بغیر ادا کیے معاف ہو جائے, اس کی کیا دلیل ہے؟ سمجھتے ہو؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحنو نزل الذکر, یہاں نحنو ضمیر نحنو ہم کے لیے آتا ہے نا, تو اپنی جب انسان شان بیان کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے, ہم نے نازل کیا. وہ ایک جماعت گئی تبلیغ والوں کی گاؤں میں, ایک دوست نے بتایا کہ ایک بیچارہ دیہاتی آدمی بیان کر رہا ہے, یہ وزیرستان کی طرف جماعت گئی تھی, بیان کر رہا ہے, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے اس نے چوری کی ہو, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے اس نے قتل کر دیا ہو, فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے. کہہ رہے یار میں نے سوچا یہ حدیثیں تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, آج تک یہ حدیثیں میں نے کبھی نہیں سنی, ہر بات میں کہہ رہے فرمایا. کہتے ہیں میں نے بیان ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھا یار یہ حدیثے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کیا اس نے, یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہیں ہم نے فرمایا ہے, ہم یہ تھوڑی بول رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا ہے, ہم نے فرمایا ہے. تو ہم کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے نا پلورل ہے, لیکن یہ اپنی شان بیان کرنے کے لیے, تو ہم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, ہم خود بھی بہت ساری باتیں فرما سکتے ہیں. چلو بھائی بس کافی ہو گیا میرا خیال, آخری یہ پرچی ہے. استاد جی میرے مکان ہر ادھار مانگتے, کہتے ہیں کیا میری مکان پر ادھار مانگنے, کہتے ہیں کیا لکھا ہوا یار, رائٹنگ تو صحیح کرو. جلدی جلدی حدیث صدیقی کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دور حدیث کے بعد کس فن میں آگے جانا چاہیے؟ یہ ہو گیا, میں نے بتا دیا اس کا جواب. آن لائن گیم اور جائز ہیں بھائی, پب جی کے ذریعے پیسہ کمانا اگر جوئے کی شکل میں پھر تو جائز نہیں ہے, جوئے کے بغیر ہے تو پھر بھی بہتر نہیں ہے, جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. آخری سوال سچی مچی کا آخری. آپ نے کسی سے ادھار لیا اور وہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, دو رکعت شکرانے کے پڑھو. دیکھو کسی سے ادھار لے کے بھول جاؤ نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ کلپ بنا دیں گے لوگ, دیکھو یہ لوگوں کے کیا ترغیب دے رہا ہے. تو تھوڑا مینٹل لیول اپنا اونچا کرو, ٹھیک ہے نا. ہر چیز پہ کلپ نہیں بنتا اور طنز نہیں ہوتا ہر چیز پہ. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے جو اس زمانے میں ادھار دے وہ بڑا بے وقوف, جو ادھار لے کے واپس کرے وہ اس سے بڑا بے وقوف. تو کچھ بہت بڑے بے وقوف ہوتے تھے, وہ کہتے تھے یہ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو میں کہہ رہا تھا تم اس سے بھی بڑے بے وقوف ہو جو ادھار لے کے واپس کر دے. تمہیں حضرت کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عاقل کے کلام کو, عقل مند کے کلام کو صحیح مطلب لیا جاتا ہے اس کا. حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ ادھار لیا تو واپس نہ کریں. وہ بے وقوف اس سینس میں کہا کہ اللہ کے خوف سے تو کوئی واپس کرتا نہیں ہے, تم ڈر کے واپس کر رہے ہو تو تم بے وقوف ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ واپس نہیں کرو گے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھائی آپ کسی سے پیسے واپس نہ کریں, کوئی کیس نہیں بنتا, کیس میں عدالت میں جاؤ گے, دھکے کھاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے بے وقوف کہا جا رہا ہے کہ تو ڈر گیا, تو سمجھ رہا ہے کہ میں واپس نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہاں جو اللہ کے خوف سے واپس کر رہا ہے وہ تو عقل مند ہے. تو کسی کے بھی کلام کو صحیح رخ پہ. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے, ہر چیز میں اللہ کا جلوہ. جیسے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت, تیری ہی سی بو ہے. مخلوق میں ہر چیز میں اللہ کا جلال ہے نا, جس سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. تو ایک بے وقوف بیٹھا ہوتا, اس نے کہا گدھے میں بھی؟ اس نے کہا نہیں, گدھے میں مجھے تو نظر آتا ہے. گدھے میں کون نظر آتا ہے؟ جب بھی گدھے کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے. بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو گالی دی اور گدھا بولا, تو بعض لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے, فوراً جواب دیتے ہیں. جیسے ایک شخص نے کسی پہ طنز کیا, بولا تو گدھا ہے, تو یہ کہتا ہے یار گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی کیسی طبیعت ہے آج. آپ لوگ کس سمجھ میں نہیں آئے میرا خیال ہے. ایک آدمی نے دوسرے کے کہا وہ گدھے, یہ غصہ نہیں ہوا, کہتا یار او ہو گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. گدھے سے فوراً مجھے کون یاد آیا. سمجھ رہے ہو؟ کافی ہے میرا خیال ہے آج کے. السلام علیکم.